شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطبار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سورة الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کا بیان سنا کرے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک دن سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضر بارگاہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، آج تم میں سے کون روزہ دار ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے ہوں. پھر ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے. پھر ارشاد ہوا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. پھر ارشاد ہوا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع کی ہو وہ یقیناً جنت میں جائے گا. پیارے پیارے سائیں بھائیوں، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نیک تھے اور ہر نیکی میں آپ پیش پیش رہتے تھے، کسی نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. یعنی ایک ہی دن میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا، جنازے میں بھی شرکت فرمائی تھی، مسکین کو کھانا بھی کھلایا تھا، مریض کی عیادت بھی فرمائی تھی. تو اے کاش کبھی ہم سے بھی یہ سنت صدیقی ادا ہو جائے کہ ایک ہی دن میں روزہ بھی ہو جائے، مریض کی عیادت بھی ہو جائے، جنازے میں شرکت بھی ہو جائے، مسکین کو کھانا بھی کھلا دے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بڑے سمجھدار اور زیرک تھے اور شروع ہی سے توحید پر تھے. نہ کبھی آپ نے شراب پی، الگ شراب تو شروع اسلام میں مباح تھی، جائز تھی، بعد میں اس کی ممانعت آ گئی اور حرام کر دی گئی، لیکن آپ نے پھر بھی شراب نہیں پی کبھی، اور کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، یعنی اسلام آوری سے قبل بھی بت پرستی نہیں فرمائی. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والد حضرت ابو قحافہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بت خانے میں لے آئے اور بتوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، بیٹا ان کو سجدہ کرو. آپ نے ان میں جو بڑا بت تھا اس سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ. بت کیا جواب دیتا؟ پھر فرمایا مجھے کپڑے پہننے کے لیے چاہیے. بت بہار حال بت بنا رہا، آپ کو جلا لا گیا. آپ نے ایک پتھر اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے خدا بننے والے، نہ تو کھانا دے سکتا ہے نہ کپڑے پہنا سکتا ہے، تو چل اپنے آپ کو بچا کر ہی دکھا دے. یہ کہتے ہوئے آپ نے وہ پتھر اس بت کے دے مارا اور بت دھڑام سے آ گرا. آپ کے والد کو بھی تیش آ گیا اور ایک چاٹا مارا اور پکڑ کے لے آئے گھر. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عقل مند تھے، اور واقعی بچہ بھی اگر عقل مند ہو تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک بت جس کو اپنے ہاتھ سے تراشا گیا، جو واقعی ایک پتھر ہے، اس کے آگے انسان کا جھک جانا یہ انسانی عظمت کے سراسر خلاف ہے. اور ایسا کام وہی کر سکتا ہے کہ جو سمجھدار نہ ہو. ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم سے وہ اگرچہ آراستہ ہو لیکن عقل سلیم سے بہرحال وہ محروم ہے جو بتوں کی پوجا کرے، بت کے آگے جھکے، بت سے سوال کرے، بت سے اپنی حاجت طلب کرے، بت کے سامنے مشکل پیش کرے، تو اس کی حماقت پر کسے شبہ ہو سکتا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شروع سے ہی عقل مند تھے، ذہین تھے، سمجھدار تھے، اگرچہ قوم اس وقت بت پرستی میں مشغول تھی، خون خرابے میں مشغول تھی، کسی کو کسی کی عزت اور آبرو کا پاس نہیں تھا، کسی کی جان اور کسی کا مال سلامت نہیں تھا، نسلن بعد نسلن انتقامی کاروائیاں ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان نامساعد حالات میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاشرتی برائیوں سے بالکل لا تعلق تھے. اور جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کی اجازت ملی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی اور اسلام قبول کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمانداری کی باتیں بڑے خوش نصیب تھیں. آپ نے شاید خطبے میں بھی سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء والتحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی انبیاء علیہ الصلات والسلام کے بعد تمام انسانوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل و اعلیٰ ہے. اور ایک ذوق آور بات یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے چل مدینہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے. یعنی صحابہ کرام کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو کافی صحابہ ہجرت کر گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب حکم خداوندی ہوا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے ساتھ لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے. تو سب سے پہلے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر ان کو بلایا اور مدینہ شریف ساتھ لے گئے. آج کل کی ہماری اصطلاح چل مدینہ جو ہے, تو سب سے پہلے چل مدینہ گویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئے تھے, کہ سرکار کے ساتھ انہیں مدینہ کی پہلی حاضری نصیب ہوئی الحمدللہ. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا کرم ہے کہ یہ یار غار بھی ہے اور اب یار مزار بھی ہے. اور غار کا واقعہ بڑا مشہور ہے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی بولتی دلیل ہے غار ثور, آج بھی مکہ مکرمہ میں جبل ثور پر واقع ہے اور لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں. بہت اونچے جا کر یہ غار ثور واقع ہے جبل ثور پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر کے سفر طے کیا جبل ثور کا. واقعی آج بھی کوئی اس پہاڑ پر چڑھے تو اس کو اندازہ ہو جائے کہ پہاڑ پر چڑھنا اور اس پہاڑ پر چڑھنا کتنا دشوار ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کندھے پر سوار کر کے کس طرح چلے ہوں گے, اور دشمن کا خوف کہ دشمن پیچھا کر رہا ہے کہیں دشمن آ نہ پہنچے. پھر جب غار ثور کے پاس پہنچے تو پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہوئے کہ اگر کوئی موذی جانور وغیرہ ہے تو پہلے مجھے اس سے واسطہ پڑے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دست برد سے محفوظ رہے. یہ بھی عشق ہے. تو خیر آپ نے غار کو صاف کیا, جگہ جگہ غار میں سوراخ آپ نے ملاحظہ فرمائے, تو چادر مبارک کے پرزے کر کے سوراخوں کو بند کیا. اب کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ سوراخوں میں ڈالی جائے, اور صرف ایک سوراخ باقی تھا اس کا بھی حل انہوں نے نکال دیا. خیر غار میں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پر سر اطہر رکھ کر آرام فرما ہوئے, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی مبارک اس ایک باقی ماندہ سوراخ پر رکھ دی کہ اگر اس میں کوئی موذی ہو, کوئی جانور ہو, کوئی سانپ بچھو ہو, تو وہ مطلب میرے آقا تک نہ پہنچنے پائے, میرے پاؤں سے وہ نپٹ لے. یہ بھی عشق ہے. اب اس غار میں ایک سانپ مدتوں سے رہا کرتا تھا, اور یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکش انسان اور سرکش جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی مانتی اور پہچانتی ہے. تو وہ سانپ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا مانتا تھا, اور برسوں برس سے بڑی عمر تھی اس کی, وہ منتظر تھا. اس کی ایک خواہش تھی کہ کاش مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. جیسے ہم میں سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے تو نہیں دیکھا ہوتا, لیکن ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی سرکار کو دیکھ پاتے. تو سانپ بھی عاشق تھا اور دیدار کا تمنا ہی تھا. سانپ نے محسوس کیا کہ نبوت کی بھینی بھینی خوشبو غار میں پھیلی ہوئی ہے, اور ہو نہ ہو آج میرا محبوب اس غار میں قدم رنجا ہوا ہے. تو اس نے جگہ جگہ سوراخ بنا رکھے تھے, تو وہ ہر سوراخ میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ہر جگہ سوراخ بند ہے. آخر کار ایک سوراخ میں اس نے محسوس کیا کہ کچھ نرمی ہے, اور وہی ایڑی وہ نرم محسوس ہوئی. وہ سمجھ گیا کہ محبوب کے یار نے پاؤں کی ایڑی رکھ دیے تاکہ اس میں سے کوئی موذی نہ نکل سکے, اور میں موذی تو ہوں نہیں, میں تو بیچارہ عاشق ہوں, لیکن اب یار محبوب کے یار کو سمجھاؤں کیسے. اولاً اس سانپ نے ایڑی کو بوسے لیے, تو یار نے ایڑی کو اور مضبوط کس کے جما دیا کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے اندر سے. اب بیچارہ عاشق بہت امتحان میں پڑ گیا, یہاں تک کہ اس پر دیدار کا جنون طاری ہوا, اور اس بے خودی کے عالم میں اس نے یار کی ایڑی کو ڈنک مار دیا. اس کے اثر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر انوار پر گرے, اور زہر نے آپ کو نڈھال کیا. ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر اثر کر رہا, آپ نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی, اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک تھوک سانپ کے ڈنک کی جگہ لگایا تو زہر کا اثر زائل ہو گیا. کسی محبت والے نے کہا ہے, ایڑی تو رکھ دی سانپ کے بل پر, زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر. ایڑی تو رکھ دی سانپ کے بل پر, زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر. سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ. مولانا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ.
تو میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے دو واقعات کو جمع کر کے اشعار فرمائے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے مقام صحبہ پر ایک غزوے سے واپسی کے موقع پر جب مولا مشکل کشا کے زانوے پور انوار پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر نور بار رکھا اور آرام فرما رہے تھے, عصر کا وقت جا رہا تھا, مولا بے قرار ہو گئے کہ کیا اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے میری عصر قضا ہو جائے گی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کی ہمت بھی نہیں تھی, کیسے جگائیں, سوچتے رہے کہ اگر جگاتا ہوں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے اور نہیں جگاتا ہوں تو نماز قضا ہوتی ہے. آخر عشق نے فیصلہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے پائے. چنانچہ سورج غروب ہو گیا اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی, کیونکہ نبی کا دل نہیں سوتا صرف آنکھیں سوتی, آنکھیں کھل گئی, عرض کیا کہ میری عصر جاتی رہی سورج ڈوب گیا, سبحان اللہ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور دعائیں مانگی, تو اللہ کا کرم ہو گیا اور ڈوبا ہوا سورج پھر پلٹ آیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عصر کے وقت میں عصر کی نماز ادا کی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نماز قربان کی, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کی. نماز فرض, نماز بچانا فرض تھا اور جان بچانا یہ فرضوں کا بھی فرض تھا. یعنی مثلا کوئی اگر سر پر اسٹن رکھ دے اور کنفرم مطلب یہ بات ہو کہ یہ جان سے مار دے گا اگر تو نے نماز کی نیت باندھی, ہے نا, تو جان بچانا فرض ہے, ٹھیک ہے. نماز بعد میں بھی قضا ہو سکتی ہے کہ اس وقت ایسی ایمرجنسی ہے تو بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے اس کے لیے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں واقعات کو جمع کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کر رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بھی تذکرہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں
مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے, صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے, تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز.
یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان لوٹا دی کہ سانپ نے ڈنک مارا تھا, زہر سرایت کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ورنہ شہید ہو جاتے, لیکن دعا پہ دہن لگا کر جان واپس لوٹا دی, زہر کا اثر ختم کر دیا اللہ کی عطا سے, اور سورج ڈوب چکا تھا, نماز قضا ہو چکی تھی, لیکن سورج کو لوٹا دیا تاکہ نماز وقت میں ادا کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بہت بہت زیادہ طاقتیں بخشی, تصرفات کی قوت دی. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے.
یعنی یہ دونوں بھی اتنے بڑے عاشق ہیں کہ انسان کے بس میں جو ہوتا ہے وہ انہوں نے تو کر دکھایا, انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نماز کی قربانی دی اور انہوں نے سرکار کی خاطر جان کی قربانی دی, انہوں نے فرض چھوڑا تو انہوں نے فرضوں کا بھی فرض محبوب پر قربان کیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ. کیا اس کا مطلب کوئی معاذ اللہ یہ نہ لے کسی معزز شخص کے آرام میں خلل پڑتا ہو تو اب اس کے لیے نماز بھی قضا ہوتی ہو تو ہو جائے, صاحب ہمارے پیر صاحب کے آرام میں خلل پڑے گا تو اس لیے اب نماز قضا کر دو, معاذ اللہ یہ نہیں ہو سکتا, بلکہ پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں اور نماز انہوں نے نہیں پڑھی اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ اگر ہم نے پیر صاحب کو نہیں جگایا تو ان کی نماز قضا ہو جانی ہے, تو ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ان کو جگا دیں. یہ بھی سن لیں, پیر استاذ یا اور کسی بزرگ کا منصب اپنی جگہ پر ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی جگہ پر. اس لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھی کہ کوئی معاذ اللہ اس سے یہ مطلب نہ رہے. تو سرکار کی شان ہی بلند و بالا ہے, ان کی شان تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. وہ تو مالک الاحکام ہے, مالک شریعت ہے, جو چاہے جس کے لیے چاہے نافذ کر دے, حکم دے دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب یعنی کہ مالک شریعت بنایا ہے. تو ہمیں دین ملا, اسلام ملا, سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو ملا, قرآن ملا, خود خدا رحمان ملا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ملا, ورنہ ہم کہاں پہچانتے, ہم کہاں پہچان پاتے. تو پہچان ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کروائی. تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. یوں تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو ہم میں سے ہر ایک کرے گا, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوے کی دلیل دی کہ اپنی جان کی بازی محبوب کے آرام پر لگا دی. یہ بھی ممکن تھا کہ محبوب کو جگا دیتے اور غار سے نکل بھاگتے, یہ بھی تو ممکن تھا, لیکن آرام میں خلل نہیں پڑنا چاہیے, اس لیے مطلب اپنی جان کی بازی لگا دی صرف آرام کی خاطر. تو یہ کیسے عاشق. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس قدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہوتا تھا کہ شروع میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے امتحانات ہوئے, اور کفار نے کئی بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملے کیے. اسی طرح ایک بار ابتدائی دور میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف خانہ کعبہ کے لیے تشریف لے گئے, تو مشرکین نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی کہ تمہارے دوست, تمہارے محبوب دشمنوں کے نرغے میں ہیں. اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کو حملہ آور دیکھا تو اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکے اور یک بارگی کافروں پر ٹوٹ پڑ. کفار تو بہت تعداد میں تھے, انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کفار ٹوٹ پڑ. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹتے جاتے اور کہتے جاتے تھے, تبارک یا ذل جلال والاکرام, اے عزت و جلال والے تیری ذات بہت برکت والی ہے. یعنی ہم میں سے اگر کوئی جذبات میں آ جائے, لڑ بھی پڑے, عام طور پہ دیکھا ہے غصے میں تو منہ سے گالیاں نکلتی ہیں, اور یہ ان کا جلال بھی خوب تھا کہ کفار پیٹ رہے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں, بڑی بات. یہاں تک کہ کفار نے مار مار کے لہو لہان کر کے گرا دیا. ان کے قبیلہ کے افراد کو جب پتا چلا تو وہ بھاگ بھاگ کر حرم پہنچے اور مشرکین کے پنجے سے کم سے چھڑا کر گھر لے. آپ کی شہزادی
حضرت اسماء
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہمارے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو سر پر اس قدر ضربیں لگی ہوئی تھی کہ جہاں ہاتھ لگتا وہاں سے بال جھڑ جاتے. پیارے پیارے بھائیوں, آپ نے غور فرمایا, عشق کس کو کہتے ہیں؟ صرف عشق دعوی عشق کا نام نہیں ہے. یہ حضرات تو اپنی جانیں عشق میں فدا کریں, اور ہم جیسے عاشقوں کا حال یہ ہے کہ ہم سے تو فرض نمازیں بھی نہ پڑھی جائیں, فجر میں بھی نہ جاگا جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے. تو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز جس سے نہ پڑھی جائے وہ پتہ نہیں کس طرح کا عاشق ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے جس کو جماعت نصیب نہ ہو اپنے گھر میں پڑھ لیا کرے کہ آج تو سردی زیادہ ہے, آج تو نیند زیادہ چڑھی ہے, یار مسجد دور ہے, پانی ٹھنڈا ہوگا, نیند خراب ہوگی, پھر جلدی سو جائیں گے, آدھی آدھی رات تک گھومے, اور فجر میں اگر پڑھے بھی تو جلدی جلدی گھر میں نماز پڑھ لیں. یہ آپ کا کس طرح کا عشق ہے میرے بھائیوں, کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تو احساس نہیں ہے, اس کی پابندی کا کوئی پاس نہیں ہے, اور پھر اپنے سے بڑھ کر کوئی عاشق بھی نہیں. تو ہم کس طرح کے عاشق. اس حقیقت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا اور ان کو اپنا حصہ پورا ملا, ایسے زبردست عاشق اللہ نے. اور ظاہر ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے تو پھر کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے. چنانچہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشیوں کے سامان کو آگ لگ گئی. مسرت اور شادمانی کے تمام تر آلات ملیا میٹ ہو گئے. محبوب کا غم, غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اندر سے گھلانے لگا. ایک بار گرمیوں کے دن تھے, ایک بار جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے, اے لوگوں، پچھلے سال گرمیوں میں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان رحمت نشان سے سنا تھا، بس آگے نہ بول سکے اور زارو قطار رونے لگے، کچھ رونے پر قابو آیا، پھر ہمت جمع کر کے فرمانے لگے، پچھلے سال میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، پھر ضبط نہ رہا، پھر رونے لگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اب فرمانے کا وہ انداز، وہ جلوہ، وہ دیدار، وہ سب یاد آ رہا تھا اور سامنے جلوہ تھا نہیں، تو محبوب کا غم جو تھا وہ زور کر جاتا اور وہ رونے لگتے، حدیث پوری نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر بڑی مشکل سے جذبات پر قابو پایا تو فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش اور دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرو۔ ایک ہمارا عشق ہے کہ زور زور سے کہے کہے مار کر ہنستے ہیں، دن رات خوشیوں کے متلاشی ہیں، اور زبان پر کبھی کبھی، یہ بھی ماحول کی برکت ہے کہ غم مدینہ اور غم مصطفیٰ کا نام آتا ہے، مگر دل بالکل غم سے خالی، دل میں عشق کی رمق حقیقی معنوں میں نظر نہیں آتی، عشق کی کوئی چنگاری خدا کی قسم نصیب ہو جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری آخرت سنور جائے، لیکن افسوس دنیا کی محبت نے پاگل بنا دیا، دنیا کی محبت میں رات دن مارے مارے پھرتے ہیں۔ اے کاش عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مارے مارے پھرنا نصیب ہو جاتا، میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں، دیوانہ زمانہ کہہ کر پتھر مجھ پر برساتا رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق کی تو کیا بات تھی، اور رقت قلبی کا عالم یہ تھا، ایک دفعہ آپ کو پانی پینے کی خواہش ہوئی تو پانی میں شہد ملا کر پیش کیا گیا، جیسے ہی پیالہ منہ کے پاس لے گئے رقت طاری ہو گئی اور اس قدر روئے کہ ریشے مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب وہ مشکل تمام جذبات پر قابو پایا، اب لوگوں نے سبب گریہ دریافت کیا تو ارشاد فرمایا، میں ایک بار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار دربار میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کو دور فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز ہے جس کو حضور دور فرما رہے ہیں، کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا؟ تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میرے سامنے مجسم ہو کر آئی تھی، میں نے اس سے کہا دور ہو جا تو وہ دور ہو گئی، مگر پھر دوبارہ پلٹ کر آئی اور کہنے لگی کہ آپ تو مجھ سے بچ کر نکل گئے، لیکن آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا مجھ سے بچ کر نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ تو اس وقت، یعنی شہد ملا پانی پیتے وقت، مجھے یکایک وہ واقعہ یاد آ گیا اور میں ڈر گیا کہ شاید دنیا مجھے اپنے جال میں پھنسا لے۔ شہد ملا ہوا پانی بطور تلذذ شربت کے طور پر بھی انہوں نے پینا پسند نہیں کیا، اور ان کو یاد آ گیا کہ کہیں یہ دنیا کی لذت، یہ دنیا کی نعمت پی کر میں دنیا کے جال میں نہ پھنس جاؤں۔ اور آہ، ہم عاشق بننے والوں کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا جمع کرنے کے باوجود ہماری سائری ہوتی نہیں، کہ طرح طرح سے ڈیکوریشن کرنے کے باوجود، طرح طرح کی سجاوٹیں کرنے کے باوجود، ہزاروں لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہانے کے باوجود، خوب خوب اپنے مکانات پر، اپنے گھروں پر نقش و نگار کرنے کے باوجود، ایک سے ایک عمدہ لباس اور عمدہ غذائیں استعمال کرنے کے باوجود، دنیا کی تمام تر آسائشیں ہونے کے باوجود، ہماری عرص و طمع ختم نہیں ہوتی، حل من مزید کا نعرہ ہر دم ہمارا نفس لگاتا رہتا، ہم کو مزید چاہیے، مزید مزید اور چاہیے، اس لیے مختلف شاخیں، مختلف دکان، ایک ہے تو دو، دو ہے تین، ایک شہر میں کاروبار ہے تو دوسرے شہر میں، دوسرے میں تو تیسرے میں، ایک ملک میں کاروبار ہے دوسرے ملک سے کاروبار، یا تک کہ سات سمندر پار اگر جانا پڑ جائے تو وہاں بھی جا کر یہ عاشق کہلانے والے دنیا کی دولت سمیٹنے سے نہیں چوکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بعد میں گلی سڑی لاشیں بدبو کے بھبکے اڑاتی ہوئی ہوائی جہاز کے ذریعے اپنے گھر پہنچے، اور اتنی لاشیں دیکھنے کے باوجود بھی عقل میں کچھ آتا نہیں کہ جو خدا یہاں روزی دے رہا ہے وہی خدا وہاں بھی روزی دینے والا، یعنی بغیر کسی صحیح مجبوری کے باوجود صرف حوث کی خاطر دنیا کی دولت سمیٹنے پر انسان آج بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، جستجو میں کیوں پھرے مال کی مارے مارے، ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رقیق القلب تھے، اور اتنے نیک پرہیزگار ہونے کے باوجود، اور دنیا میں جنت کی بشارت مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پانے کے باوجود اللہ کے خوف سے لرزہ برندام رہتے تھے۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو بعض اوقات منہ سے نکل جاتا یہ پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا ہے، میوے چنتا ہے اور نہروں سے پانی پیتا ہے، پھر مرنے کے بعد مٹی کر دیا جائے گا، اس کے لیے قبر اور محشر کی کوئی تکلیفیں کوئی مسائل نہیں۔ کبھی فرماتے کاش میں بھی اسی طرح کوئی پرندہ ہوتا جو ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھتا، نہروں سے پانی پیتا اور بعد میں مٹی کر دیا جاتا، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ یہ بھی آپ کا ارشاد، یعنی خوف خدا آپ سے یہ کہلواتا تھا، خوف اس قدر تھا کہ کاش مطلب میں انسان بن کر نہ ہی آتا، میں پرندہ ہو جاتا، میں کسی مومن کے سینے کا بال بن جاتا۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال ملتے ہیں، خوف کے غلبے کے وقت فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی دمبا ہوتا کہ مجھے پال کر فربا کیا جاتا، پھر ذبح کر دیا جاتا، کچھ گوشت آ لیا جاتا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرما دے کاش میں کوئی پودا ہوتا کہ اونٹ مجھے چر جاتے، مجھے جانور کھا جاتا بصورت پودا، مگر میں انسان نہ۔ واقعی مطلب وہ حضرات قبر و حشر کے معاملات کو سمجھتے تھے، انہیں دنیا سے دوری کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود، بلکہ جنت کی خوشخبریاں دنیا ہی میں پانے کے باوجود اس قدر خائف ہوتے تھے، اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں کوئی احساس نہیں۔
شاہ تارے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔